بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسك ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایمان کی اصل لذت بھی استقامت ہے. استقامت ہی سے ایمان معتبر اور مفید ہوتا ہے. آزمائشوں کے وقت استقامت زیادہ مطلوب ہے اور سچا مومن کبھی گھبراتا نہیں اور گھبرا کر اپنے ایمان کو کمزور اور ضعیف نہیں کرتا. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں. قرآن و حدیث میں اس کو بہت مضبوط طریقے پر سمجھایا. ایک صحابی رسول نے آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صرف ایک بات کی درخواست کی، قل لی قولاً، یا رسول اللہ ایک بات ارشاد فرمائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہ پوچھوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، قل آمنت باللہ ثم استقم. تو یہ کہے کہ میں اللہ کو ایمان لایا ہوں، یہ کہنے کے بعد اس پر تو جم جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی دعوت دی، استقامت کی اہمیت بتائی. اللہ جل جلالہ ومن والہ بھی یہ فرماتے ہیں: ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پر جمع رہا. کچھ ربون اللہ بول دینا بہت آسان، لیکن یہ سوال اور یہ رب کی جو بات ہے اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی یہی سوال کیا، الستو بربکم. اور انسان جب قبر میں جائے گا تو بھی یہی سوال ہوگا، مر ربکم، تمہارا رب کون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو جوڑ کر بھی یہی سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں. تو ہم نے وہاں پر بلا کہا، جی ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب ہم نے اللہ کے سامنے اس کو اس بات کا اعتراف کر دیا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری زندگی ہمیں عطا کیے ہیں تاکہ ہم کو جانچیں اور ہم کو دیکھیں، ہم کو پرکھیں کہ ہم نے جو اعتراض کیا ہے اس پر ہم جمے ہوئے ہیں یا ہم اس پہ ہٹے ہوئے ہیں. بات سمجھ گئے. تو پوری زندگی ہماری یہ اس سوال کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان کا میدان. اب کامیابی اس کی قبر میں ہوگی، وہاں جب مرحب کو پوچھا جائے گا تو جو بندہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا وہی وہاں جواب دے سکے گا. ورنہ جواب بولنے کو تو چھوٹے بچے کو بھی بلکہ دوتے کو بھی یاد کرا دیا جائے رب اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، وہ یہاں کہہ سکتا ہے، باقی آخرت میں یہاں سے آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہماری زندگی جیسی گزری ہوگی اسی طریقے سے وہاں پر معاملہ جو ہو. تو اس لیے ہمیں اس وقت سب سے زیادہ حضرات انبیاء کرام اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات زندگی کو واقعات کو بار بار پڑھنے اس کا مذاکرہ کرنے اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کا. یہ جب زمانہ اس وقت اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پھولوں کے بستروں پر سونے کا نہیں ہے, یہ کانٹوں کے کی راہوں پر چلنے کا. اس لیے پہلی بار ذہنوں سے نکال دیں, عربی میں کہتے ہیں خود رو دل موتی ہستا یا رسا بالکل موت, کہ اس کو موت پہ راضی کرو تاکہ وہ بیماری کے لیے تیار ہو. تو اس لیے انجام کو ہم ساتھ سامنے رکھیں. انسان اس کی زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا, اس کی موت جو متعین ہے اس سے بڑھ کر وہ اس سے پہلے مر نہیں سکتا. ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیں, جو زندگی اللہ نے اس کے لیے مقدر فرمائی ہے اس سے زیادہ جی نہیں سکتا, اور جو مرنے کا وقت اس کے لیے اللہ نے مقدر فرمایا ہے اس سے پہلے مر نہیں سکتا. تو یہ چیزیں اٹل ہیں, یہ حقیقت ہے. تو موت برحق ہے, بر وقت ہے, موت برحق بھی ہے, آئے گی سب کو, آئے گی کسی کو نہیں چھوڑے گی. کلو نفسین لائے فتو, تو برحق ہے. اور موت بر وقت بھی ہے, اپنے وقت پر ہی آئے گی. راجا آجل ہوں لائے ساتون ساتون ولا ساتون, ایک لحظہ بھی آگے پیچھے نہیں, یہ بر وقت بھی ہے. اسی لیے اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا دیا. اور گھبرائیں نہیں, موت سے گھبرانا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. دیکھو تکلیف تنگی ایک الگ چیز ہے اور دل کی گھبراہٹ ایک الگ چیز ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی تکلیفیں آئیں, تنگیاں آئیں, اذیتیں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوزی تو بلا, مجھے اللہ کے راز میں اتنا ستایا گیا, اتنی تکلیف دی گئی, مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی, مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ڈرایا. بدن پر کوئی تکلیف آئے, چوٹ آئے, زخم آئے, درد ہے, بیماری ہے, تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, یہ تو بات ایک ہے. لیکن انسان کا دل گھبرا جائے کہ ایمان والے کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کامیابی کا راز یہی تھا, کو گھبراتے نہیں تھے. اس وقت بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم حیات الصحابہ کو, حکایات الصحابہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, پڑھیں اور گھروں میں بجائے ادھر ادھر کی, ایران دوران کی, تبصرے تبصرے, ان چیزوں کے اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے ہم بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو, اہل و عیال کو ایسے واقعات سنائیں, ان کے سامنے پورے اہتمام کے ساتھ ہم بھی بیٹھیں, حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم ان کے واقعات کو بار بار دہرائیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ جن کی زندگیوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو. اگر ہم نے یہ چیز آج سے ہمارے گھر میں شروع کر کی تو انشاءاللہ ہمارے بچے لایانی میں, بیکار کی چیزوں میں, نافرمانیوں میں نہیں پڑیں گے. جب ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے تو خود سے خود خود بخود ان کے ہاتھوں سے یہ موبائل کی مصیبتیں نکلیں گی اور وہ ٹک ٹاک بھی پبجی بھی یہ سب چھوڑیں گے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کو اپنائیں گے اور ان کی زندگیاں ان شاء اللہ تعالیٰ قائم ہوں. اس لیے اس کا ماحول ہم بنائیں, صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو کثرت سے پڑھا. حضرات انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو بہت بڑا ہے, وہ نبی ہیں, دوسرے جو ہوتے ہیں عمر بھی ہوتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کا مقام عمر تباہ تو وہ تھا, ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں, ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن حضرت صحابہ رضوان اللہ کے علیہ مجمعین کو وہ امت ہی ہے اور ہم بھی امت ہیں, تو یہاں ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صاحب اور رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ جمع کیا حیات الصحابہ نامی کتاب میں, ان کی زندگی کے ہر گوشے کو اس میں جمع کیا اور بڑی مشہور کتاب انہوں نے حیات الصحابہ کے نام سے. اس وقت ان چیزوں سے دہرانے کی ضرورت, تو صحابہ رضی اللہ عنہم استقامت کے پہاڑ تھے. اللہ جل جلالہ و من والو اس بار آیت کے بعد میں جو فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا, اور ایمان والو جب تمہارا کسی آج کی زبان میں مد مقابل سے دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو, تو دو باتیں ہیں, ایک ہے تزبدو جمے رہو ڈٹے رہو ثابت قدم رہو, اور دوسری بات ہے وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اور اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلایاب ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ. آج ہم کامیابی چاہتے نہیں آتے تھے, بولو زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم سے کوئی پوچھ رہے ہیں پاس ہونا کی فیل ہونا کی کیا ہونا ہے, اس سے بڑا نفع ہونا کی نقصان ہونا کی, اللہ اس پر چہر ہونا کی بیماری ہونا کی عزت ہونا کی ذلت ہونا کی, سب کامیابی نہیں چاہتے. تو ایک ہے ہم اپنی طرف سے سوچیں, ہم اپنی طرف سے چاہیں, ایک ہے ہمارا رب ہم کو بتائے اور ہم کو خود سمجھائے, اس کا طریقہ کو کرنا دوبارہ بتانا ہم کو بتائے. یہ دو جو باتیں ہیں, ایک ثابت قدم رہنا اور کثرت کرنا آپ کو یاد کرنا. آج کے جو حالات ہیں وہ ایک جنگی حالات, جنگ کا ہی ہے. ہاں یہ ہے نظریات کی جنگ چل رہی ہے, آپ کو واپس یہ جنگ چل رہی ہے, بالکل یہ جنگ ہی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے, ایک طرف ایمان والے ہیں ایک طرف, تو یہ جو جنگ ہے اس وقت جو چل رہی ہے اس میں ہم کو کامیابی پانا ہے, تو اللہ نے اس کا خود علاج بتا دیا ہے کہ فضبوتو دین پر ہم کو جمنا ہے. تو اس کا علاج ہی یہی ہے کہ ہم دین پر جمیں اور مضبوط ہو جائیں, اور یہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے رہیں, اس دے بیٹھتے چلتے پھرتے. یہ جب بات آئے گی تو ہم ذاکری میں ہو جائیں گے تو غافلین سے نکل جائیں گے, غافلین سے نکلیں گے تو ہم جانوروں سے بہتر بن جائیں گے, جانوروں سے بہتر بنیں گے تو انشاءاللہ ہم انسانوں پر فتحیاب ہو جائیں گے. میں یہ اسی ترتیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے خود فرمایا الائی کا کل نام, یہ جانوروں جیسے ہیں نہیں بلکہ بنو مزل کے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کون ہے الائی کا ابل غافی لوگ فرمائے, یہ غافی لوگ, تو یہ غافی لوگ جانوروں سے بھی بہتر ہیں اللہ نے فرمایا, تو ہم جانوروں سے بھی بہتر ہوں کسی بھی بات ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بنیاد پر فرما رہے ہیں, غفلت کی بنیاد پر فرما. تو غافلین میں سے نکلنا ہے سب سے پہلی بات یہ, تو ورنہ ہم جانوروں سے بھی بہتر ہو جائیں گے. اب پھر جانور سے بہتر ہوں گے تو پھر ہمارا مقام ہی کیا رہے گا, تو اس لیے پہلے اس سے نکلنا ہے. تو غفلت سے نکلیں گے تو دھیرے دھیرے کوشش کر کے ہم ذاکرین میں شامل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال کیسی ہے, کیسی ہے, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ, مثل الحی والمیت, مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, زندہ اور مردے کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذکر نہیں کریں گے تو ہم مردے ہوں, اب جب ہم مردے ہیں تو دوسری قوم میں بظاہر زندہ ہیں,
تو ہم کو کیا کریں گے, ختم کر دیں گے. تو اس لیے مردے بن کر نہیں رہنا ہے, آپ ہی اس میں نہیں رہنا ہے, انشاءاللہ اس سے ہم کو نکلنا ہے. اب اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس پر ہم کو آنا ہے. تو دین پر ثابت قدم رہنا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. کثرت سے مانا جس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا, اس میں غفلت نہیں برتنا, اس کی ابتدا پنجگانہ نماز سے یہاں سے شروع کرنا. اور ہماری فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے کیا, سب سے پہلا یہی معیار ہے اور سب سے پہلا یہی آلہ ہے ہم کو برتنے کے لیے. ہم بڑی باتیں کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, ایسا کپڑا پہن لیں, سب برابر. ہماری فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہے کیا, حضر میں بھی سفر میں بھی, امام رہے تو بھی مقتدی رہے تو بھی, ہر حال میں بیمار رہے صحت مند رہے ہر حال میں بھی یہ چیز ہم سے ادا ہو رہی ہے کیا. ہمارے محلے پورے کے پورے ایمان والوں کے ہیں اور مسجدیں خالی ہیں, مسجدوں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے, تو پھر ہم زندے کہاں ہوئے. اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے اندر لانے. تو حالات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, سب پر آئی ہیں. جی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھ لو, کس طریقے سے ان کو آپ کے انگاروں پہ ڈالا جا رہا تھا, تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جا رہا تھا, سینے میں پتھر کی چٹان رکھی جا رہی تھی, مشکے باندھ کر پیٹا جا رہا تھا. ایک واقعہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ, ایک قبیلے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, بلکہ ایک یا دو. انہوں نے ایک مکاری کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے والے, ہماری بستی والے ایمان میں داخل ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کچھ معلمین کو قرآن پڑھانے والے کو ہمارے یہاں بھیجیے, وہ ہم کو قرآن پڑھائیں. یہ آنے والے قبیل قارا اور مغل کے لوگ تھے. دیکھیے باطل کس طریقے سے آتا ہے اور وہ کس طریقے سے جھوٹا لبادہ اوڑھ کر, جھوٹی کتنی چپکی باتیں کر کر وہ داخل ہوتا ہے. انہوں نے جب آ کر یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں, آپ ان کو قرآن سکھانے کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجیے روانہ کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے ساتھ بھیجا. اصل میں یہ حقیقت نہیں تھی, بات یہ تھی کہ وہ جنگ بدر کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے اور وہ اس کے لیے انتظار میں تھے, اور انہوں نے ان دو قبیلے والوں کو تیار کیا تھا اس بات پر. انہوں نے ایک نفاق کا چال چلا اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی, اور اس پر ان کو لالچ دی گئی تھی اتنے اونٹوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر چھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو روانہ فرمایا. یہ لوگ لے کر آگے بڑھے. تھوڑی دیر گزری تھی, انہوں نے ایک حضیر قبیلہ ہے وہاں والوں کو اشارہ کر دیا. اب یہ لوگ تو تھے سفر میں اور مدینے سے چلے مکے کا رخ کر کے چلے تھے. اب جوں ہی مکے کے قریب پہنچے تو قبیلہ حضیر کے لوگوں نے جو تیر انداز تھے, بڑے جنجو قسم کے تھے, انہوں نے ان چھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تین کو تو اسی وقت شہید کر دیا. اور دیکھو دو کو لے کر ذرا آگے بڑھے, تین کو لے کر بڑھے تو ان میں سے بھی دو کو شہید کر دیا. اب ایک باقی رہے حضرت کون, حضرت عبید بن عدی رضی اللہ عنہ, یہ باقی رہے. ان کو لے جا کر مکے والوں کے حوالے کر دیا. اب مکے والے ان کو رکھے ہوئے ہیں, ان کے واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, یہ ان کا کتنا اثر لوگوں پہ پڑ رہا تھا. ایک مرتبہ جب ان کو گھر میں قید کر کے رکھا تھا, اس وقت ان کے ہاتھ میں انگور کا بوجھا تھا جبکہ وہ موسم نہیں تھا, اور باہر سے کوئی چیز ان کے پاس آئے ایسا بھی کوئی انتظام بھی نہیں تھا, اس کے باوجود یہ انگور کا بوجھا ان کے ہاتھ میں آیا. انہوں نے اس وقت صفائی کے لیے اس طرح پوچھا تھا, اس طرح ہاتھ میں ہے اور اس گھر کا بچہ, چھوٹا بچہ رینگتے ہوئے قریب پہنچ گیا. ادھر بچہ ہے, ادھر ہاتھ میں اس طرح ہے. اس حالت میں بچے کی ماں نے دیکھا اور ایک چیخ ماری. انہوں نے کہا حضرت خبیب نے فرمایا کہ ماں مت کر تو, میں ایمان والا ہوں, ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. آج ہمیں یہ گارنٹی دینا ہے کہ ایمان والا کبھی بدکار نہیں ہوتا, ایمان والا کوئی بدنیت نہیں ہوتا, بد اخلاق نہیں ہوتا. اس کی گارنٹی آج ہمیں دینے کی ضرورت ہے. خیر انہوں نے کچھ دنوں تک تو ان کو قید میں رکھا, اس کے بعد میں لے کر چلے اور مقام ترمیم پر لے جا کر ان کو ختم کرنے کی لوگوں نے پلاننگ بنائی تھی, پروگرام بنایا تھا. راستے میں ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے, زنجیروں کا توڑ ڈال دیا گیا, ان کو کھینچتے مارتے پیٹتے لے جایا گیا. جب وہاں مقام پہ پہنچے تو آخری خواہش کے طور پر جب ان سے پوچھا گیا, انہوں نے دو رکعت نماز کی درخواست, ان کو موقع دیا گیا, انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی اور فرمایا دل تو چاہ رہا تھا کہ اور پڑھوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ مجھے کہو کہ موت کے ڈر سے ہی نے بہانے کر رہا ہے, کسی پر میں استعفا کرتا. اس موقع پر انہوں نے ایک دل سے بات کہی, یا اللہ کوئی نہیں ہے جو میرا سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وسلم پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام یا خبیب, صحابہ نے فرمایا یا خبیب کو مکے والوں نے وار کیا. اب ظالم ان کو مارنے کا سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں, ان کی ناک کاٹ رہے ہیں, کان کو کاٹ رہے ہیں, بدن کو زخمی کر رہے ہیں, اس میں نمک مرچ ڈال رہے ہیں, اور ایسے موقع پر ان سے پوچھ رہے ہیں کیا بولتے ہو, بولو تمہیں ہم چھوڑ دے اور تمہاری جگہ تمہارے آقا کو ہم لے آئے, یہ بات تمہیں منظور ہے کیا؟ انہوں نے کہا نارا ہے کو بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ میں ہو اور صرف ان کے پیر میں ایک کانٹا چبھے اس کے بدلے مجھے چھوڑ دیا جائے, یہ بھی مجھے گوارا گئی ہے. یہ تھے صحابہ جو اللہ علیہ وسلم. اب ان کو ڈولی پہ چڑھایا جا رہا ہے, اس وقت وہ اشعار پڑھتے ہیں, لست ابالی خون ہی نا کل مسلم الہی شک انکان للہ مسرحی, جب میں ہمایت کی حالت میں جا رہا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں, اب یہ مجھے سیسولی پہ چڑھا کے جب کھینچیں گے میرا لاشا گرے گا تو اس کروٹ گرے گا یا اس کروٹ گرے گا اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو بات فرما رہے ہیں تین مسلم میں مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب مجھے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے. بزرگوں ایمان سلامت رہے, ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں, ہماری اولاد دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے, آج اس کی ضرورت ہے. آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں, ہمارے گھر کا کیا ہوگا, ہمارے گھر کا کیا ہوگا, ہماری پراپرٹیاں کیا ہو جائیں گی, ہماری دولت کیا ہو جائے گی, ان چیزوں ہی کا ڈر ہے. پر ایمان ہمارا کیا ہو جائے گا, ہمارے بچوں کا ایمان کا کیا ہوگا, اس کا سوچنے والا کون ہے ہوتا ہے. اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں. بہت درد بھی ہوتا ہے, بولنے میں زبان بھی چلتی نہیں ہے, لیکن حالات ایسے آ رہے ہیں اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. گزشتہ مجلس جب ہماری یہاں ہوئی اس کے بعد ایک آدھ دن بعد کچھ علماء کرام مدراس سے آئے, وقت سے لے کر آئے وہ, اور انہوں نے کہا کہ حضرت بہت پریشانی کا ماحول ہے, گھبراہٹ کا ماحول ہے, اس لیے ہم آپ سے کچھ باتیں کرنے آ رہے ہیں. وہ آئے اور بہت دیر تک باتیں کی اور پھر دیر رات وہ یہاں سے گئے. وہ کہا کہ حضرت 20-25 علماء آنے والے تھے لیکن وقت کی نزاکت کمکی کی وجہ سے ہم فوراً نکل کر آ گئے, ابھی دیر کرنا مناسب ہم نے نہیں سمجھا. آ کر میرے کمرے میں بیٹھے, انہوں نے بات شروع کی کہ حضرت مدراس شہر کا حال یہ ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ایک طبقہ ہے اسے کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا کچھ پتا ہی نہیں ہے, زندگی ویسی گزر رہی ہے. ایک طبقہ ہے جو ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو مولانا, حضرت آپ کیا بولتے ہیں بولیے, ہم کرنے کو تیار ہیں, تمہارے اشارے کے منتظر ہیں. ایک تیسرا طبقہ ہے وہ صاف طور سے منہ کھول کے بولتا ہے, اگر وہ ہم کو مجبور کریں تو کیا ہم اپنا نام کافروں کا رکھ لیں گے نا, ہم اپنے ڈاکیومنٹ کافروں کے بنا لیں گے نا. ایک بڑی مسجد کے امام, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات بولنے والے ہماری مسجد کے متعلق آپ خود ہیں. حضرت ایک نے کہا ایک کہ ہمارے محلے کے ایک مسلمان وکیل ہیں وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں, اور تیسرے مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت ایک شخص کہتا ہے اتنے سال کما کر اپنی گھر بنایا ہوں, روڈ کر چلے جانا تو کیا, نامہ بدل لگ کر یہاں سے رہ گئے تو کیا, ایمان کا سودا اتنا آسان, دنیا کا گھر باقی رہے آخرت کا گھر تباہ ہو جائے, جہنم میں چلے جائے لیکن دنیا کا گھر نہ چھوٹے ہم سے. آج ہم ڈاکیومنٹس کے بارے میں اس حضرت فوج ادا اور پریشان حال میں کہ ہم اپنے دین دھرم کو بیچنے تیار ہو گئے ہیں. اب ذرا سوچتے ہیں وہ متولی صاحب داڑھی کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ جوتے کے ساتھ اگر انہوں نے اپنا غیر کا نام رکھ لیا تو وہ مسجد کے متولی رہیں گے یا کوئی کے پجاری جا کر بنیں گے, ذرا سوچ کے دیکھیں. ہاں ایمان اتنا سودا سستا ہو گیا, ایمان کا جھوڑنا اتنا سستا ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ اس ایمان کے لیے ہم نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا, جس پر ہمارا ایک روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے اس کی قدر دل میں ہوتی ہے. ہاں کچھ بھی ہم نے نہیں کیا, کبھی دعا بھی نہیں کی, کبھی درخواست بھی نہیں دی, کسی سے ریکمنڈ اور ڈیمانڈ بھی نہیں کی ہم نے. اللہ نے گھر بیٹھے یہ دولت ہمیں نصیب فرما دی. یہ آدمی ہمیشہ کہتا ہے آج ڈیٹ آف برتھ کی بڑی مصیبتیں ہیں, سب کو یہی فکر گھر سے سوار ہے, ذرا ہم اپنے ڈیٹ آف برتھ ہی کے بارے میں رکھ کر سوچے کہ جس دن جس تاریخ کو جس وقت کو ہم پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں کتنے حیوان پیدا ہوئے ہوں گے, کیا سرخاب کا پر لگا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں انسان بنایا, کبھی ہم نے انسان بننے کی دعا کی تھی کیا بولے, حیوانوں میں کتنے موزی حیوان ہیں, گندے اور ناپاک حیوان ہیں, کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی کیا, اس حیوان کا نام لیتے ہوئے ہم کو بھی ناکی ہے, ہم نے کیا کیا جو اللہ نے ہم کو وہ حیوان نہیں بنایا, اگر وہ بنا دیا ہوتا تو ہماری حیثیت تو حالت کیا ہوتی, ذرا ہم سوچ کے دیکھیں. ایک مرتبہ مسجد میں ایک مولانا نے خنزیر کا نام لے لیا, لوگ لڑنے آگے مسجد کے اندر خنزیر کا نام بولتے کیا, سور کا نام لیتے کیا کر کے, اتنی دل میں کڑاہیت ہے, کیا بات تھی کہ اللہ نے ہم کو جانور نہیں بنایا, ہم نے کیا کیا اس کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ویسے جانور بنائے بغیر انسان بنایا. پھر جس دن جس وقت جس لمحہ ہم پیدا ہوئے ہیں اسی دن اسی وقت اسی لمحے کتنے دنیا میں بے ایمان پیدا ہوئے ہوں گے, کیا بات تھی جو اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا, ورنہ آج ہمارا ماتھا کہاں کہاں جھکتا تھا, ہم کس کوئل اور مندر اور دیوستھان میں جا کر ہماری زندگی گزار سکتے, ذرا ہم سوچ کے دیکھیں. اللہ نے بغیر اس کے ساتھ کے بغیر اہلیت کے یہ جو ایمان کی دولت نصیب کی ہے, اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں. ایمان کا سودا اتنا آسان, ایمان کا بیچنا اتنا آسان, یہ بڑی مصیبت کے سر پہ آ کے پڑی. وہاں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کچھ دینے تیار لیکن ایمان کا سودا تیار نہیں. حضرت حضرت ملال حمزی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اتنا پیٹا جا رہا ہے لیکن زبان سے ایک ہی بات جاری ہے, احد احد احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے, اس سے کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. اس لیے ایمان پر جمنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے, اس کے لیے عزم ارادہ حوصلہ نیت اس کے ساتھ اللہ سے مدد اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے جو جنازے کی دعا ہوتی ہے اللہ جب تک باقی رکھے اسلام پہ باقی رکھے, اللہ موت آئے تو ایمان کی موت نصیب فرمائے. یہ ایسی چیز نہیں ہے, قیامت کے قریب حدیثوں میں صاف بتایا گیا صبح کو انسان مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا. تو اس کے ایمان کی بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ دنیا آنی جانی فانی ہے, ختم ہو کے رہنے والی ہے, تو اس لیے درجے اس سے مروب ہو جانا فکر مند ہو جانا یہ بات نہ ہو. دوسری بات ہے ہاں مومن کو بھولے بھالے بھی نہیں رہنا چاہیے, دھوکے کھانے والے بھی نہیں ہونا چاہیے, مدبر ہونا چاہیے, ہر کام کو تدبیر کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کرنے والا ہونا چاہیے, یہ بھی ضرورت ہے. ہمارے اندر بھولیا پن بھی بہت ہے, بہت زیادہ دھوکہ بھی کھا چکے ہیں, کوئی ہمارے اندر ایک پلاننگ کی بات نہیں ہے, کوئی بھی کام ہم منظم طریقے پر کریں ایسی بھی چیز ہمارے اندر نہیں ہے, اس کی بھی بڑی کمی ہے. اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں اندر ضرورت ہے. ایک روایت سناتا میں, حضرت علماء کرام ہیں ان کے سامنے حوالے کے ساتھ, انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ امت کی پوری رہبری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے یہ حدیث پورے حوالے کے ساتھ, پورے سند کے ساتھ, پورے الفاظ کے ساتھ آپ حضرت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, کتاب الفتن باب اشرہ کتاب کی یہ روایت ہے, اور پرانے ہندوستانی نسخوں میں صفحہ نمبر 392 پر یہ حدیث ہے. اس کے راوی ہیں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ. پہلے ذرا حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سن لیں. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بہت کھاتے پیتے رئیس گھرانے میں پیدا ہوئے اور پلے, پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے اور عادات اخلاق کردار کے لحاظ سے جب یہ ایمان میں نہیں آئے تبھی بھی یہ فصیح اللسان تھے. کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کان فصیح اللسان, زبان کے لحاظ سے بڑے فصیح تھے, شاعر تھے, بڑے جنگجو تھے, میدان کے سہسوار تھے, بڑے لیڈر تھے. یہ سب ایک طرف ان کی صفات ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اصابت رائے اور فکر اور سمجھ کی دولت سے اللہ نے ان کو نوازا تھا, یہ چیزیں. اور دوسری طرف تبرن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر تواضع کی عادت رکھی. یہ ایسے صفات کے مالک تھے زمانے جاہلیت میں بھی ہر اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک صفت ان کے اندر تھی. اسی لیے کافروں نے جب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مکہ مکرمہ سے نکل کر حبشہ گئے اور شاہ نجاشی کے پاس جا کر رہنے لگے, تو اس موقع پر مکے کے سرداروں نے جن کا انتخاب کیا بادشاہ کے سامنے جا کر ان اپنی بات پیش کرنے کے لیے, اس میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ اصل تھے. ان کی قیادت ہی میں کافروں نے جماعت بھیجی تھی جنہوں نے جا کر شاہ نجاشی کے سامنے بات پیش کی. کیسی بات پیش, لیکن اللہ اس کا بھلا کرے نجاشی کا, اس نے ان کے ہڈیوں کو واپس کر دیا, بات نہیں مانی. وہ لمبا واقعہ. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ہر اعتبار سے یہ تھے, ساری صفات کے مالک تھے. 8 سنے ہجری میں ایمان لائے. اللہ ہم جب گزشتہ سال بھوشے کو گئے ہمارا دل بڑا بھر آیا. ہم بڑی آسانیوں کے ساتھ ہوائی جہازوں پہ سوار ہو کر اور گھنٹوں میں منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں چلے گئے اور آرام کے ساتھ ہم نے جا کر نظارے کیے. وہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ اس طریقے سے سمندر پار کر کے اپنی جانوں کو بچا کر وہ مکے سے نکلے ہوں گے اور حبشہ کے صحرا سے ہوتے ہوئے نجاشی تک وہ کیسے پہنچے ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا سوچیں کیسا وقت رہا ہوگا. مکے سے جدہ پہنچے ہیں, جدہ ہی میں ساحل ہے, سمندر ہے, وہاں پہنچ کر وہاں پہنچے ہی تھے کفار کو اطلاع مل گئی, وہ پیچھا کرتے ہوئے آئے. اتنے میں اچھا وقت یہ تھا کہ ایک کشتی تیار تھی, اس پر جو پہلا پان ملا تھا 10-11 افراد کا وہ اس پہ سوار ہو گیا اور کچھ دنوں دینار ان کے ہاتھوں میں جو تھے انہوں نے ملاح کو پکڑایا اور وہ کشتی وہاں سے نکل گئی. کافر جب دوڑے ہوئے آئے تو کشتی پار ہو چکی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ پہلی ہجرت تھی. اس کے بعد میں جو دوسری ہجرت ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں 100 سے زیادہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب حبشہ پہنچے ہجرت کی ہے, تو یہ وہاں پہنچے ہیں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ. تو وہی حبشہ جہاں یہ پہنچے مسلمانوں کے خلاف بن کر فریق بن کر گئے اور دشمنی کا پورا بدلہ لینے کے لیے گئے ہیں. یہی اس کے پڑوس کا جو ملک ہے مصر, اس کے بعد ہمارا وہاں کا سفر ہوا
تو یہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے مصر کو فتح کیا. یہ فاتح ہیں مصر ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے کتنا بڑا اعزاز ان کو عطا فرمایا. اور مصر کے اندر قاہرہ میں جو مسجد ہے ان کے نام کی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بتایا گیا اس کی سنگ بنیاد کے وقت 80 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے اس میں. اللہ اندازہ لگائیں کہ وہ مسجد کتنی بابرکت ہو. بر اعظم افریقیا افریقہ کی سب سے پہلی مسجد جمع کی جاتی ہے وہ مسجد انہوں نے تعمیر کی. جب وہ داخل ہوئے ہیں مصر کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر سنا سنا ہے خالی خالی ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ بھائی لوگ کہاں گئے یہاں کے. تو لوگوں نے بتایا کہ ایک مناظرہ چل رہا ہے اور ساری قوم وہاں گئی ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کس بات پر مناظرہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کیا رنگ تھا اس پر محنت چل رہی. یہ واقعہ جب حضرت مولانا سجاد نعمانی دعوت برکات نے بیان کیا کچھ لوگوں کو ہنسی آ گئی اس بات پر. تو حضرت نے فوراً کہا کہ تم تو ہنس رہے ہو لیکن عمر اپنی ناچ رنگ کے نام ہنسے نہیں وہ رو پڑے. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی قوم اور عیسائی قوم پڑھی لکھی قوم منظم رہنے والی قوم آج پورا میدان خالی کر کے گئی ہے اور ایسی بیکار کی چیز میں یہ پڑی ہے تو ہم جیسے لوگ اس کو فتح کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہماری ملت اور امت بھی ایسی چیزوں میں پھنسے گی تو دشمن بھی آ کر اسی طریقے سے فتح کرے گا جس طریقے سے ہم آج اس میدان کو فتح کر رہے ہیں. یہ ہے بزرگوں آج ہمیں بیکار کی بحثوں سے یہ تبصروں اور تذکروں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. آج ہم ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے اس میں پڑے ہیں دشمن ہمارا گلا یہاں سے کاٹے یا پیٹ یہاں سے پھاڑے اس میں پڑا ہوا ہے. اس لیے اس وقت کو ایمان اور کفر کی جنگ چل رہی ہے. ایسے وقتوں میں ہم بیکار کی چیزوں میں لایانی میں یہ بے بنیاد چیزوں میں اپنی قیمتی یہ زندگی کو اور قیمتی وقت کو ضائع کریں. اللہ کی پناہ سوگواری سے پناہ ہم مانگیں. جیسے ہم اپنے آس رضی اللہ عنہ روایت فرمائے ان کے سامنے حضرت مستورد کرتی انہوں نے ایک بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل فرمائی. تقوم الساعة والروم اکثر الناس. کیا قیامت قائم ہوگی کس حال میں جبکہ رومی لوگ کثیر تعداد میں ہوں گے. یہ بات حضرت مستورد کرتی نے جب کہی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اتنا چونکے ہو اور انہوں نے کہا کہ بھئی ذرا سوچ تو لو تم کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. وہ کیا کہ قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ رومی لوگ آج کل کی زبان میں ہم بولے تو انگریز قسم کے لوگ جو ہے یہ کثیر تعداد کے ہوں گے ایسے وقت میں قیامت قائم ہوگی. اب جوں ہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات سنی تو فرمایا لئن قلت ذلك اگر تم نے یہ بات کہی ہے اور یہ کہہ کے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ رومیوں کی تعداد بڑھے گی تو سنو ان کے اندر کچھ خصلتیں ہیں کچھ عادتیں ہیں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو صاحب الرائے تھے صاحب الفکر تھے اسامت رائے کے مالک تھے مدبر تھے مفکر تھے بہادر تھے بڑے تجزیہ نگار تھے. انہوں نے قوموں کے حالات کو پڑھا تھا اور پہلے ہی تجارت کے غرض سے کبھی یمن جاتے کبھی شام جاتے کبھی وہ فلسطین جاتے تھے. اس طریقے سے مختلف ممالک کا انہوں نے جائزہ لیا تھا. تو انہوں نے یہ باتیں کہی اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنے دل کے اندر ان چیزوں کو لکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں ان کو لانے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ اس زمانے میں اس وقت میں پہلی چیز فرمایا ان نبیہم لفصال اربع، چار چیزیں ہیں جن میں سے پہلی چیز انہم لاعلم الناس عند فتنہ، فتنے کے وقت آزمائش کے وقت یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والے ہیں. تو آج ثابت قدمی کی ضرورت، برا مت مانو، غلط مت سمجھو. میں بس عبرت کے لیے بات کہہ رہا ہوں. آج مجھے ایک فون آیا، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. آج مجلس ہے کیا؟ جی ہے حضرت. کیوں گا کیا تھے صاحب؟ یہ کہ وشارت میں گلاٹا ہے کہتے ہیں وہاں پہ. کون با بولے تو ہماری بیوی بولی کہ کیا ہوا گلاٹا؟ وہ دو تین دن جو بیٹھے تھے اس کو گلاٹا بول کر جانی سکیں گے نہ تمہیں، ذرا سوچ سمجھ کو جاؤ، حضرت کو پوچھ کو جاؤ. اللہ اس درجے مروبیت بیٹھی ہوئی ہمارے اندر. بچاروں خالی مسلمانوں کی بستی ہے، کوئی چون چلا نہیں، کوئی فتنا فساد نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہاں آنے کے لیے انسان اس قدر مروب ہو رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو پھر کہاں کی رہو کہ یہاں جانے کے وقت کیا کریں گے؟ ذرا سوچ کر لیں. یہ ہماری امت کی ملت کی سب سے بڑی کمزوری، ذرا برابر بھی ثابت قدمی نہیں، ذرا برابر بھی ہمت کی بات نہیں. بزرگوں اب ڈریں گے تو ڈرتے ہی رہ جائیں گے، یاد رکھو. ہاں عورتوں کو بھی بتا دوں، صحابیات نے بھی شہادت کا جام پیا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں. سنو ہماری عزت کیا، ہماری عزت کیا؟ ہماری ماں حضرت سمیہ کو لوگوں نے ان کے دو پیروں کو دو اونٹوں میں بھر کر دو طرف بڑھایا، ان کا جسم چیرا جا رہا تھا. ہماری عزت کیا؟ ان کی شرمگاہ پر لانا ہے اپنے ہتھیار سے حملہ کیا، اس سے بڑھ کر ہماری ماں بہنیں کو نہیں کیا. یہ تھی وہ ہماری امت کی مائیں جنہوں نے اس طریقے سے ایمان کے خاطر سب کچھ کیا، سب کچھ گوارا کیا. ہماری بیٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ ہم کو پیاری ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اونٹ سے کی ہمن ساکت ہوا، آج ہماری بیٹی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسی ہوگی؟ آج ہمارا نواز ہم کو معبوب ہے، ہماری نواز ہی ہمارے دل سے زیادہ پیاری ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے بھی تو شہید ہوئے. آج ہمیں ہمارا جسم بہت محبوب ہے، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہم مدراس اور بنگلور تک بھاگتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بہت کی کڑی انجمی تھی، آپ دھار میں گرے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یہ بھی تو ہمارے سامنے سیرت ہے. اس لیے بہت زیادہ مروبیت ہمارے دلوں میں چھا رہی ہے. تو پہلی بات جمنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا یہ لوگ حالات کے وقت سب سے زیادہ جمنے والے ہوتے ہیں. دوسری بات فرمایا وہ اکثر ہوں افاقتن باد مصیبت، کوئی چیز آتی ہے، ناگوانی ناگوانی حالت آتی ہے اور مصیبت آتی ہے، تو آتی ہے، سب پر آتی ہے، لیکن بہت جلدی یہ اپنے کو سنبھال لیتے ہیں، افاقہ پا لیتے ہیں. اس لیے کوئی حالت آئی تو بہت زیادہ مروب ہو کے رہ جانا، بیٹھ جانا، ہمت ہار جانا یہ بات نہیں ہے. گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ جسم کیا کہہ رہے جو گھٹنوں کے بل چلے، تو شہ سوار بھی میدانوں میں گرتے ہیں. تو اس لیے گرنا کوئی ہار کی نشانی نہیں ہے، گرنا کوئی بات میں بری بات نہیں ہے، ہوتا ہے یہ سب چیزیں. انسان گاڑی چلاتا ہے تو کبھی حادثہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی دنیا ہے یہ. تو اس لیے بہت جلد جلد اپنے آپ کو سنبھالنا. فرمایا کہ یہ اہل روم کی قسمت تھی. تیسری بات فرمایا وہ اوسط ہوں کرتن باد فرتی، کہ جب یہ دوڑتے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ دوڑنے کی نوبت آ جاتی تو بہت جلد یہ واپس آ جاتے اور اپنے آپ کو سنبھال لیتے. تو اس لیے کہیں بھی کوئی نقشہ بدلتے ہوئے نظر آ گئے تو اس سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگ جانا، ہمت نہیں ہار جانا، واپس لوٹ کے آ جانا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے واقعات آئے تھے، لیکن حضرت صحابہ واپس پھر لوٹے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آقا نے ایک بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک اعلان فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس طریقے سے لوٹے جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچڑا اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے اور لوٹ کے آتا ہے، تو اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہ لوٹ کے آئے. تو اس لیے کیسے بھی حالات ہوں واپس ہمیں لوٹ کے آنا، اپنے آپ کو سنبھالنا اس کی ضرورت ہے. چوتھی چیز فرمایا خیر ہوں گی مسکین و یتیم و ضعیف، یہ اچھا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ. آج ہمیں اس اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے, یہ دین ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی کمزور مخلوق پر یہ رحم کھائیں, طرف کھائیں, مدد کریں. اللہ جل جلالہ کتنی حدیثوں میں ہے, وَحَدُّثَرُنَا وَتُجْبَرُنَا إِلَّا بِزُعْفَائِكُمْ, تمہاری مدد کی جاتی ہے, تمہاری کمیوں کو پورا کیا جاتا ہے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے. یہ چیز ہمارے اندر آ ہے. یہ چار باتیں تو اس روایت میں, اور ایک بات بھی ہے اس میں ذکر کی گئی ہے, فرمایا خمسۃن جمیلۃن وامنعہم من ظلم الظالم من ظلم المظلوم. یہ ساتویں بات دوسری روایتوں میں نہیں ہے, یہ ایک روایت میں صرف ہے کہ یہ ظالم کے ظلم سے روکتے ہیں, یا تو ظالم ان کو ظلم سے روکتے ہیں یا پھر مظلوموں پر ظلم نہیں ہونے دیتے. یہ ان کی خصلتیں ہیں, ان کی عادتیں. اس زمانے میں ہمارے لیے اور ایک چیز بہت ضروری تھی. ایک دو دن سے ساجد نے ایک حدیث تلاش کی, وہ بہت ساری کتابوں میں ڈھونڈنے کے بعد وہ ملی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استعینوا اللہ فضائی حوائجکم بالکتمان, اپنی ضرورتوں کو رازداری کے ساتھ پوری کیا کرو, اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں رازداری کو کام میں لاؤ, ذرا رازداری کے ساتھ کیا کرو. آج ہماری ملت میں دکھاوا بہت ہے, بہت شہرت ہے, نام و نمود ہے, اس کی وجہ سے بھی ہم آزمائشوں میں آ رہے ہیں. ابھی میرا ایک سفر ہوا تھا دو تین دن پہلے, اور علماء کی مجلس میں میں نے کچھ باتیں ذکر کی, تو اسی دن اس جمعے میں وہاں کے خطیب صاحب نے پوری بستی والوں سے ایک چیلنج کے طور پر ایک بات کہی, جو بستی والوں سنو. اس وقت جو قریب میں ہماری بستی کا ایک نکاح ہوا اور بستی کے باہر ہوا اور اس شاہی محل میں ہوا, اور جتنی کاریں یہاں سے ہماری گئی اور جس شان بان کے ساتھ وہ نکاح ہوا, اور جس طریقے سے وہاں پر مان کی ریل پیل, لوگوں کا آنا جانا, کھانا پینا, یہ سب کچھ جو ہوا ہے, کیا یہ لوگوں کی نظر میں نہیں آیا ہوگا؟ کیا اس کی بنیاد پر ہم نچانے میں نہیں آئیں گے؟ کیا اسے ذرا ہم سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی دعوت برکاتہ میں جب وہ ان کے گجرات ریاست میں جب دو ہزار دو کے موقع پر جو دنگا فساد ہوا اور اس خطرناک فساد ہوا, تو حضرت بہت پریشان تھے. آخر یہ ہوا کیوں؟ اس قوم کو اس طریقے سے تیار کیا گیا؟ یہ دلت قوم تو ایسی نہیں ہے جو ہم پر اس بے دردی کے ساتھ حملہ کرے اور ہمارے لوگوں کو جلائے اور زندہ جلائے اور آگ میں اٹھا کے ڈالے اور حاملہ عورتوں کے وطن کو, پیٹ کو چاند کر کے بچوں کو نکال کر آگ میں پھینکے. یہ قوم ایسا نہیں کرنے والی قوم ہے, آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت کو بڑی بے چینی تھی. تو حضرت نے جو ان کا بڑا تھا دلتوں کا, اس تک ایک بات پہنچائی کہ مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے اور بڑی رازداری کے ساتھ کرنی ہے اور پوری حفاظت کے ساتھ یہ بات ہوگی. اس نے پہلے بہت منع کیا, وہ آنے ہی کو تیار نہیں ہوا. آخرکار وہ راضی ہوا. ایک ایسے وقت میں, ایک ایسی جگہ میں وہ آیا, اپنا بھیس بدل کر آیا, بے وقت آیا, اور اس نے اپنا چہرہ اٹھنا چھپا کر حضرت سے بات چیت کا جو سلسلہ شروع کیا. حضرت نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی آپ کی جو قوم ہے وہ اس درجے کٹر تو نہیں ہے, لیکن ایسا تم نے ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ اس نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ہم نے دیکھا, برسوں سے دیکھا کہ تمہاری قوم مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, شادی محل, بڑے بڑے مکانات ہیں, تمہارے لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, کھانا کھلانا ہوتا ہے, سب کاریں بہاریں جی, روٹی بوٹی یہ سب سلسلے ہوتے ہیں, کھانا بچتا بھی ہے تو تم پھینکتے ہو, تمہارے یہ قدموں کے پاس ہم پڑے رہتے ہیں, کبھی ہم تو تمہاری قوم دینے کو تیار نہیں ہوں. یہ برسوں کا نظارہ ہم نے دیکھا. ایسے وقتوں میں دشمن طاقتوں نے ہم کو تمہارے خلاف ابھارا, پیسے کی بنیاد پر تم کو نشانہ بنانے کو ہم کو ابھارا, اور ہم نے بس ان کی ایک سازش میں آ کر اس طریقے سے یہ کام کیا. حضرت نے کہا کہ یہ بات جب میں نے بڑے علماء کے مجمع میں کہی تو پورا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رویا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ حقیقت ہے, اتنی بڑی غلطی یقیناً ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو برامد کیا ہے, اور آج یہ قوم ہماری جو ہے گلوں پر جھڑیاں چلا رہی ہے, اس کی ہم ہی ذمہ دار.
آئندہ ایسی کبھی ہم غلطی نہیں کریں گے. اس وقت ہمارے کرنے کے کام جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت سے پہلی بات ہے, سب سے پہلی بات ہے, یہ بہت اللہ کرے ہمارے اندر ان کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بات ہمارے اندر شرائط کر جائیں, وحدت کی ضرورت ہے, آپس میں ملنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ امت وحدت پر آ جائے, جم جائے, ان کی ضرورت ہے. اب بھی ہم ٹکڑوں میں بٹے رہے ہیں, اب بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم الجھے رہے ہیں, تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس قوم کا. اس وقت ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے, جمنے کی اور جڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اتحاد میں بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے. بال ہیں بالوں میں, عورتوں کے بالوں میں چیٹ آ جاتی ہے, لٹ آ جاتی ہے, ہے نا, تو کنگھی کرتے ہیں, تو کنگھی بھی جو کیا ہے وہ چند دانتوں پر مجموعہ ہے. تو کنگھی کے کچھ دانت ہوتے ہیں, انہیں کی وجہ سے بالوں کی چیٹ دور ہوتی ہے, لیکن ایک دانت سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چند دانت مل جاتے ہیں تو ایک کنگھی بنتی ہے, اور اس سے بڑی سی بڑی چیز بھی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو, اب سب پوری قوم ایک ہو جائے گی تو بڑا سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. اس کی جی اس کی تنگی, اس کی تکلیف, اس کی پریشانی سب دور ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ, دوسری بات اس وقت ہمیں دعوت کی ضرورت ہے. ہم دین حق کی اتنی پیاری باتیں ہیں, ہم ان کو دوسروں تک پہنچائیں, کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے, اس کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں, جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی اچھی ہے, ان کے اخلاق, ان کے کردار, انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے, کس طریقے سے لوگ جوک کر جوک دین اسلام میں آئے ہیں, اتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس کی دعوت کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز ہے خدمت کی, ہم خدمت کریں گے, خدمت کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. اس وقت جو ہے کس طریقے سے لوگ پریشان ہوئے ہیں. آج ابھی میں قریب میں ہسپتال میں گیا تھا, ہمارے ایک دوست کے یہاں لڑکی ہوئی, دعا کے لیے وہ لے گئے تھے, بیچارے ان کے گھر کے پاس حالات بہت پریشان تھے. ہم نے دیکھا اور سالوں سے دیکھ رہے ہیں بیچارے واقعی بہت آزمائی اس میں بہت پریشانی میں. یہ تو ایک گھر کا واقعہ ہے, ورنہ گھر گھر میں پریشانیاں ہیں, گھر گھر میں پریشانیاں. ایسا محسوس ہوتا ہے لوگ جلتے توے میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, تنگیاں, تکلیفیں, پریشانیاں, بیماریاں, آپس کی ناچکار, ناچاتیاں, ایک ایک چیز کہاں تک گنائیں گے, ایک کے پیچھے. میں وہ بچی کو لے آیا, میں وہ بچی کو تکلیف کرا کے دعا پڑھ نہیں رہا تھا, یہ غیر قوم خاتون اپنی بچی کو لے کر آئے. بھائی یہ کلے ہو دی پوری کر, میں نے گھر والے سے کہا کہ اس کی بچی کو لے کر آؤ, میں پڑھنا ہی شروع کیا. آپ کے پیچھے سے اور ایک عورت آئی, اور ایک عورت آئی, بھائی نمبر پھولیں گے وہ دوڑی, بھائی نمبر پھولے وہ. اس وقت جب کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں, اب بھی وہ قوم ہم پہ اتنا بھروسہ کی ہوئی ہے, ان کے دم اور ان کے درود پر, ان کی دعاؤں پر ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جب وہ قوم ہمارے بارے میں اتنا اچھا تصور رکھتی ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. آج ہمارے یہاں خان خان میں بھی ایک عورت ہے بچے کو لے کر, اتنی دور بچی کہاں سے آئی ہوگی, وہ بیمار بچی کو کس طریقے سے لے کر آئی ہوگی. اس وقت ہمیں ہمارے اخلاق کو, ہمارے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ سفر میں جائیں, ریلوں میں جائیں, کوئی کچھ کہے, کیسا بھی زہر ہو گئے, آپ اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں, محبتوں کے ساتھ پیش آئیں. کس طریقے سے ہم دلوں کو جیت سکتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ہے. اس سلسلے میں ذرا برابر بھی غفلت برتنے کی ضرورت ہے. چھوٹ چھاپ کی ہماری عورتیں ہیں, غیر عورت آنے لگتی ہے تو ہماری عورتیں اڑ جاتی ہیں, ایک وحشت کا انداز پکڑاتی ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے جو نفرت کے آپ کو بھڑکائے گی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی عورت ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی حق ہے. اگر بیٹھنے کی جیت ہماری ہے تو اس کا بھی حق ہے, وہ پڑوس میں بیٹھ رہی ہے, اس سے ہی درجے ہند محسوس کرنا, کرامت محسوس کرنا, اور اس کے آنے پر ایک طریقے سے اٹھنا اور جو ہے دوری اور اپنانا, یہ بہت بری چیزیں ہیں. ایسا اگر معاملہ رہے گا, کسی کو تم باطن نشانہ بنا کر دکھائے گا کہ دیکھو تم ان سے کتنا قریب ہو رہے ہیں اور وہ تم سے کتنا دور ہو رہے ہیں. یہ ایسی تصویریں ہیں اس کی وجہ سے آج نفرت کے آگے بھڑکائے گا. تو اس لیے بزرگوں, آج کے حالات میں ایمان پر جمنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساجد تدمی نصیب فرمائے. کثرت ذکر کی ضرورت ہے,
اور لایانی سے نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے یہاں بیرون میں پروگرام چلا تھا 3 دن کا, آخری اختتام کے موقع پر میں نے بڑے درد کے ساتھ مجالس کے ساتھ نوجوانوں سے کہا, اللہ کے بندوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, ان کی تلوار ہمارے سر پہ کھڑی ہے, ابھی ہم ٹک ٹاک میں پڑے ہوئے ہیں, پبجی میں لگے ہوئے ہیں, کب ہم چھوڑیں گے؟ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو, ان مصیبتوں کو چھوڑیں. دیکھو کس طریقے سے ہمارے کرنے کے کام ہیں, ہمیں کیا کیا کرنا ہے. مجلس وفات بھی کچھ نوجوان بالکل بھری جوانی والے میرے پاس ہے, حضرت میں ابھی جو ہے میرا اکاؤنٹ ڈیولپ کر دیا, اب اسے بھی بولو حضرت, اسے بھی بولو حضرت, ہمیں بولنے میں کیا ہے, بولے ہمارے بچے کتنے صلاحیت والے ہیں, قابلیت والے ہیں, اگر ان کے اندر سے یہ برائیاں نکل جائیں اور بے ضرورت کی چیزیں نکل جائیں تو کرنے کے کام کتنے ہیں. تو اس لیے اس وقت ہمیں ایک نیا حوصلہ لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو ایمان کی دولت, ایمان کی جو نعمت ہے, اس کے سلسلے میں فکر مند رہیں اپنی اولاد کے بارے میں, اس لیے کہ خدشے اور اندے سے بہت خطرناک ہیں. آگے چل کر کے نظام تعلیم بنایا جا رہا ہے, اس کا جو پوری طریقے سے اس کا نصاب جو تیار کیا گیا ہے بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. ہاں آگے چل کر کوئی ادارہ ہو, کوئی مینجمنٹ ہو, لیکن اللہ معاف کرے, وہی کفریا چیزیں, وہی شرک کی چیزیں, وہی بے حیائی کی چیزیں, بے ادبی کی چیزیں, اخلاق سوچ لٹریچر جو ہوگا اسی کو پڑھانا پڑے گا. ہمارے بچے اسی کا مذاکرہ روزانہ آ کر گھروں میں کریں گے. نبیوں اور ولیوں کی جگہ پر دیووں اور کتوں کے قصے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ٹیکسٹ کریں. اللہ بچائے, اللہ کی بنا. تو اس لیے ایسے وقت میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی اولاد کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے, اللہ کی مددوں کی ضرورت ہے. اللہ کی مددوں کو اتارنے والے اعمال کے کرنے کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. اور سب طریقے سے ہر قسم کی بے حیائی, ہر قسم کی لاپرواہی, بے ادبی, نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوکھے عطا فرمائے. واقعہ الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے دعا سوا کریں گے, پھر اس کا دعا ہوگی, اس کے بعد بیعت کرائے جائے گی. جو حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ بعد میں کلمات کو پڑھ لیں, تنہا دھنا کرنے میں دیر لگتی ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, سب یکسو ہو کر نیت کریں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل جس میں شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة ومات الموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر التجار. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جعلنا مزاحم آتي وليس حقيقة
دنیا سے جا رہی ہے بڑے لوگ طرح طرح کے نام توڑ رہے ہیں
نوجوان چہرے کو پٹھان سے جا رہے ہیں صبح لٹ رہے ہمارا مقدر یہی ہے کیا سنتے ہیں تو امت کے کٹنے سمے معافی مانگتے ہیں امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرمائے کوئی ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے اس سے گوارا نہیں کرتی ہے اللہ ستر ماؤں سے بندوں کو رحم فرمانی ہے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ دنیا اور آخرت کو سوار کیجیے ایمان کامل عطا فرمائیے دین صادق عطا فرمائیے اس نے عمل عطا فرمائیے اخلاق حسن عطا فرمائیے آپ کی محبت عطا فرمائیے آپ کا تعلق عطا فرمائیے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیجیے نفسانی شہوانی شیطانی خواہشات کو دور فرما دیجیے ایسا دشمنوں کے طریقوں کو بہت اپنا لیا آج وہی دشمن ہمارے سروں پہ سوار ہے جو نبیوں میں رحمت لفظ پانے والا ایسا مہربان نبی ایسا ہم پہ طرف کھانے والا ان کے طریقوں کو ہم نے پیچھے توڑ دیا ہے دشمنوں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے اگر ہم سب کو گھر میں بلاتے ہیں کسی کو رخصت کرتے ہیں تو نبی کی سنت ہی کو رخصت کرتے ہیں یہ جرم عظیم ہے جو ہم سے ہو رہا ہے اللہ معاف فرما دیجیے آپ کے کام پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ عمر کے جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی اخلاق کی اقدار کی حفاظت فرمائیے اے اللہ یتیموں کی یتیموں کی بیواؤں کی معذوروں کی مجبوروں کی مدد فرمائیے اس کی بخشش فرمائیے حالات کو درست فرمائیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ دیجیے سنجوں کو مروڑ دیجیے اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے اللہ قدرت کے ساتھ ہے اللہ ایمان مقدر نہ ہو تو یہ سن چن کے ختم فرما دیجیے اللہ آپ نے اس وقت کے فرعون کو ڈبویا آج کے فرعون کو بھی ڈبو دیجیے اللہ آپ نے اس وقت کے قارون کو دھسایا آج کے قارون کو بھی آپ نے اس وقت ابو جہل اور لہو لہب کو پکڑا آج بھی پکڑ لیجیے اللہ آپ کی زمین کو پاک فرما دیجیے اللہ ایمان والوں کو صحت سکون کا ساتھ نصیب فرما دیا جلوم بہت بڑھ چکا ہے معصوم بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں بوڑھیاں بھی پریشان ہو رہے ہیں اللہ ہم نے کیا جلوم کیا ہے آخر ہماری کون سی غلطی ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ قدر ہمارے پیچھے پڑے تھے اللہ ہم نے آپ کو تو ایک مانا ہے اللہ ہم نے بہت کچھ گناہ تو کیا ہے لیکن کبھی اللہ تیرے در کو تو نہیں چھوڑا ہے ہماری پریشانی تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں چھوٹی ہے آپ کے حبیب کو اپنا رسول مانا ہے اللہ یہی ہمارا جرم ہے کیا ظالم ہمارے پیچھے پڑے ہیں اللہ ہے اللہ ظالموں کے ظلم کو ختم کرنا زمین کو پاک فرما دیجیے سازشوں کو ناکام فرما دیجیے اے اللہ ان کی صفوں میں سے اللہ دھراڑے پیدا کر دیجیے اے اللہ
من اللہ من اراد من اسلام خیرا ومن المسلمین خیرا ووفقه کل خیر اللہم من اراد من اسلام شرا ومن المسلمین شرا فاہلیکم کما اہلک سعادا و سمود اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما جسمانی روحانی عافیت عطا فرما اللہ قرض سے مرض سے بچا اے اللہ بہت سے لوگ سودی قرضوں میں پھنس گئے عزت پامال ہو رہی ہے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے روزواری ہوتی ہے صبح سویرے اٹھتے ہیں تو قرض ہی کا بوجھ سر پہ چپا رہتا ہے قرض سے چھٹکارا دلا دیجیے دلا دیجیے بے روزگاری کو ختم فرما دیجیے پریشان خانی کو دور فرما دیجیے اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے دکھوں سے بچائیے پورے ماحول سے بچائیے پوری عادتوں سے بچائیے پورے ماحول سے بچائیے پورے دوستوں سے بچائیے عزت و عصمتوں کی حفاظت کروائیے عزت و عصمتوں کی حفاظت کروائیے جوان بچے بچوں کا نکاح آسان کروائیے ماں باپ کا ذمہ آسان کروائیے ماں باپ کا ذمہ آسان کروائیے اللہ ہم ایسی تو میں دل کے ہیں پتھر کی دل نہیں ہے برداشت نہیں کر سکتے تھوڑے کمزور ہیں اللہ گھروں میں سکون انتشار و اختلاف سے بچائیے کتاب و انصاف کو ختم فرمائیے سکون عطا فرمائیے بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے ہم ماں باپ سے نفرت کرتی ہے میاں بیوی میں سب سے نفرتیں ہیں اللہ ان چیزوں کو ختم فرما دیجیے محبت پیدا فرما دیجیے سکون عطا فرمائیے ہمائیوں میں برکت عطا فرمائیے آفیت والی روزی عطا فرمائیے اے اللہ اے اللہ امت کو اے اللہ اطمینان عطا فرمائیے ہر قسم کے اے اللہ ذاتی باتیں خوف سے نجات عطا فرمائیے اے اللہ سکون کا خاص نصیب فرمائیے اے اللہ آپ کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہمیں اکثر امت مسلمہ کو عطا فرمائی اتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی اللہ مسجدوں کی مرکزوں کی مکتبوں کی مدرسوں کی حفاظت فرمائی اسلاموں کی حفاظت فرمائی دینی کام اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائی جمعیتوں اور جماعتوں کی اور تنظیموں کی حفاظت فرمائی اللہ ہمارے یہاں کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائی اے اللہ اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حفاظت کمزور ہے ہمارا کوئی دیا نہیں ہے ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے آپ کی دھر پر امید پہ بیٹھے ہماری حفاظت کروائی حفاظت کروائی آپ ہی نے تو یہ سب کچھ اے اللہ فضل سے کیا ہے آواز رکھی ہے حفاظت کروائی اس کے فیض کو دور دور تک پہنچائیے اس کے مدد کرنے والوں کی اے اللہ بھرپور مدد کروائی اے اللہ ان کی دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے دنیا آخرت کو سنوار دیجیے نسلوں کو بہتر بنا دیجیے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کروائیے اٹکے ہوئے کاموں کو اے اللہ مدرسہ اور جو خدمتیں یہاں سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائی سب کو قبول فرمائی سب کی حفاظت فرمائی معاونین و مخلصین عطا فرمائی مددگار عطا فرمائی رمضان عطا فرمائی رجال کار عطا فرمائی ضروریات کو غیر سے پورا فرمائیے ہماری بہت ہی ضروریات ہیں اللہ اس کے لیے انتظام فرمائیے انتظام فرمائیے آسانیاں پیدا فرمائیے پردوں کو دور فرمائیے تو صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ کی واسطہ میرا مجھے کا یہاں ارحم الراحمین و الحمد للہ اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں جو حضرات بیعت کی نیت سے آئیں وہ پڑھ لیں جو حضرات دوری کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ بھی شریک ہو جائیں ان شاء اللہ اس کے بعد میں نماز کے بعد میں معمولات بتائے جائیں گے اب اس وقت خطبہ پڑھا جائے گا اس کے بعد میں کلمہ پڑھا جائے گا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم لا اله الا الله محمد رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدون منه واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث ومن الموت امنت بالله وما هو من اسمائه وصفاته وقبلته جميعا احكامه اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.